بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة الإمام أهل السنة بعد في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي الخلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. لكن اسمه درس آغاز بوينت نمبر 109 سے کرتے ہیں. 109 امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنة وما فارق فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم سفر معتي. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، وجسنا جان لیا جو کچھ أصحاب بدعت نے ترک کیا ہے اور چھوڑا ہے سنت میں سے، وما فارق فيه، اور جن چیزوں میں انہوں نے مفارقت کی ہے اور دوری اختیار کی ہے، فتمسک بھی، بس اس نے ان چیزوں کو مضبوط سے تھامے رکھا، فہو صاحب سنت، تو ایسے شخص صاحب سنت ہے، وصاحب جماعت، وصاحب جماعت ہے، وحقیق ان یتبع، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، وان یعان وان یحفظ، اس کی مدد عانت کی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، وہو ممن اوصى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان میں سے ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. بات ہو اہل بدعت کے تعلق سے پچھلے درس میں بھی، اور مزید اگلے درس میں بھی غالباً اسی موضوع پر بات ہوگی. شرح السنہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سنت سے مراد عقیدے کے اصول ہیں، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر دین کے جو اہم مسائل ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ان مسائل میں سے بدعت کے تعلق سے، ایک خاص چیز کے تعلق سے یہاں پہ شیخ صاحب امام صاحب بات فرما رہے ہیں. بدعت تب پیدا ہوتی ہے جب سنت کو چھوڑا جاتا ہے، حقیقت کو یاد رکھیں. بدعت تب جنم لیتی ہے جب سنت کو چھوڑا جاتا ہے. جتنی سنتوں کو چھوڑا جائے گا، اس سنتوں کی جگہ بدعت اپنا لے گی، یہ حقیقت ہے. اور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت بڑھتی جائے گی، جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا سنتوں میں کمی آتی جائیں گی اور بدعتیں بڑھتی جائیں گی. تو اصل بات یہ ہے، جس نے یہ جان لیا کہ اہل بدعت نے کن کن سنتوں کو چھوڑا ہے، اور ان چیزوں کو، یعنی جن کو اہل بدعت نے چھوڑا ہے، جس نے پہلی بات ہے کہ جان لیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، ایسا شخص جو صاحب سنت صاحب جماعت ہے. کیونکہ بدعتی بدعت تو نہیں چھوڑے گا نا، بدعت کیا چھوڑے گا بدعتی، وہ سنت چھوڑے گا نا. ایک تو بدعتی کو جاننا ہے، البدعت کو جان اور بدعت کو جاننا ہے، اور اس کی ضد میں سنت کو بھی جاننا ہے، خصوصی طور پر وہ سنت جو بدعت نے چھوڑی ہے. خوارج نے کس بدعت کو، کس سنت کو چھوڑا ہے، وہ کس بدعت کو اپنایا ہے؟ خروج کی بدعت کب جنم لیا ہے؟ جب وہ قرآن کی نافرمانی ہوئی، پھر خروج کی بدعت آئی. تو بس جس نے یہ جان لیا ہے کہ حکمران کی فرم برداری سنت میں سے ہے، مستھا میں رکھا ہے، سنت میں سے ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے جہمیہ نے کیا چھوڑا ہے؟ اگر آپ یہ جان لیتے کہ جو جہمیوں نے چھوڑا ہے وہ سنت ہو ہی نہیں سکتی، بدعتی گروہ ہے، معروف بدعتی گروہ ہے، بدعت تھی، گروہ کیوں ٹھہرا، کس وجہ سے ٹھہرا؟ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ٹھہرا نا، کس سنت کو چھوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب میں انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار بدعت ہے، اس کے ضد اقرار کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، سنت ہے، جبر کا عقیدہ. اسی طریقے سے جو اور قدریہ کا بدعقیدگی ہے، اور دیگر جتنی بھی آپ ان چیزوں کو گنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، آپ کے لیے معاملہ آسان ہوتا جائے گا. اس موضوع کے تعلق سے فضل شیخ العلامہ صاحب مزار فضل حضور اللہ فرماتے ہیں، آخری الفاظوں کے تعلق سے، وَهُوَ مِمَّنْ أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا شخص جو ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، جو صرف بدعت کو نہیں جانتا، جو صرف اہل بدعت کو نہیں جانتا، بلکہ یہ بھی جانتا کہ اہل بدعت نے کس کن کن سنتوں کو چھوڑا ہے، اور ان سنتوں کا خاص اہتمام کر ایک مضبوط استطاع میں رکھا ہے. ایسا شخص جو صاحب سنت ہے، صاحب جماعت ہے، اور حق رکھتے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اعانت کی جائے، اور اس کی حفاظت کی جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہی میں سے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے. کیا وصیت فرمائی ہے؟ فضل شیخ العلامہ صاحب الفضل حفظ اللہ فرماتے ہیں، اے فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم من کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی. اس حدیث کے اس ٹکڑے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اوصى صلی اللہ علیہ وسلم بان نكون معهم مع هذه الجماعه. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، اس جماعت کے ساتھ رہیں، مع هذه العصابه، اور اس گروہ کے ساتھ رہیں، مع هذه الطائفه التي هي على ما كان عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه، اور ان لوگوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ. طائفہ چھوٹا سا گروہ ہے، ان کے ساتھ رہیں. یہ کس چیز پر تھے؟ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. ولیکن ہذا یحتاج الى امرین، لیکن اس چیز کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. یعنی آپ منہج السلف کو نہیں اپنا سکتے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہو. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. احدہما، نمبر ایک، العلم، علم کا ہونا لازمی ہے. علم سے کیا مراد ہے؟ بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، کہ ہم یہ خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پر تھے، یہ جاننا لازمی ہے. واما الجاهل فهو لا يعلم هذا، جاہل تو یہ جانتا ہی نہیں ہے. وقد يظن ان ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، جاہل تو یہ سمجھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ جس چیز پر مخالف ہے اسی چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے. جاہل کو کیا پتہ کہ جہمیوں کی بدعت کیا ہے، خوارج کی بدعت کیا ہے، قدریہ کی بدعت کیا ہے، اشاعرہ کی بدعت کیا ہے، روافض کی بدعت کیا ہے؟ جاہل تو جاہل، اس کو کیا پتہ ہے؟ تو سب سے پہلے علم رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے، صحابہ کس چیز پر تھے، سنت کیا ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہمارے اوپر کیا فرض ہے، تو پھر آپ اس گروہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ تقدیر پر ایمان سے کیا مراد ہے، تو آپ اس گروہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ حکمران کی فرما برداری عقیدے کے اصول میں سے ہے، سنت کے اصول میں سے ہے، تو آپ اس گروہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ العلم. جب علم کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر علم کے لیے جو بھی ضروریات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ایک لفظ میں العلم, علم کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے وقت کا درکار ہونا ہے, اس کے لیے یہ دیکھنا لازم ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے, ابتدا کہاں سے کرنی ہے, الاہم فالمہم کی ترتیب کیا ہوتی ہے, علم کس سے حاصل کرنا ہے, کس سے حاصل نہیں کرنا ہے, کون حق رکھتا ہے, کون حق نہیں رکھتا ہے. اس ایک لفظ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. علم کا لفظ آیا ہے, دوڑ لگاؤ اور علم کسی سے بھی حاصل کر لو. بدعت آپ کو بدعت کے سوا کیا دے گا, جاہل آپ کو جہالت کے سوا کیا دے گا. جب علم کی بات ہوتی ہے تو السن جماعت اس لفظ سے بہت وسیع معنی لیتے ہیں کہ اس لفظ جو بھی حقائق شامل ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے, اور علم حاصل کیا جاتا ہے علم کے اصول سے. بغیر اصول علم جو ہے اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اس کے ساتھ, شیخ صاحب فرماتے ہیں والآخر الصبر على الثبات على ما كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. علم اکیلا کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ صبر کا ہونا لازمی ہے. جس چیز پر کس چیز پر صبر کرنا ہے, جس چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے, اس منہج پر صبر کرنا ہے ثابت قدمی کے لیے لازمی ہے. صبر تو ہر چیز کے لیے لازمی ہے نا, علم کے لیے بھی لازمی ہے, عمل کے لیے بھی لازمی ہے, تواصل بالحق کے لیے بھی لازمی ہے, ہر چیز کے لیے لازمی ہے. لیکن خصوصی طور پر اگر آپ اس منہج حق پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. وہ کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء او تهديدا من الناس. یہ حقیقت ہے کہ جو بھی سنت سے تمسک کرے گا, مضبوطی سے تھامے گا, تو لوگوں سے وہ سختی, احتقار و ازدراء, دھمکی کی حد تک بھی بات چلی جائے گی, اور مار پیٹ کی بات تک چلی جاتی ہے, اور قتل تک بھی بات چلی جاتی ہے. یہاں تک صرف تحدید تک شیخ صاحب نے فرمایا, ورنہ حقیقت یہ ہے, بات حق ہے یہ کہ اہل بدعت جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں. عوام الناس جو ہیں وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, کہتے کیا یہ سنت کی بات کرتے رہتے ہیں, امت میں سنت نہیں ہے کیا, کیا یہ توحید کی بات کرتے رہتے ہیں, ہر مسلمان موحد ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, یہ بزرگوں کو پکارا کس نے کہا شرک, یہ وہابیوں کا فتنہ ہے یہ, اور وہابی ایک گالی بن کے رہ جاتی ان کی زبان پر, نعوذ باللہ. عجب, توحید کی دعوت دینے والے لوگوں کو, رب کے ساتھ جوڑنے والے لوگوں کو, دلوں کو ان کے اگر بس میں ہے نا, نکال کے رب کے ساتھ جوڑ دیں, توحید کے ساتھ جوڑ دیں, یہ گناہ ہو گیا. لوگوں کو سنت کی طرف بلانا کہ آپ باقی سارے راستے چھوڑ دو, ایک راستے کو اپناؤ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لو, جرم ہو گیا. کہتے لوگوں میں فتنہ و انتشار چاہتے ہیں, لوگوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کے عقلیں بھی ہیں, لوگوں کا ایمان بھی ہے, ان کا رب ہے, قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں, نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں, عمل کرنا بھی جانتے ہیں, کیوں لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہو؟ گالیاں سننی پڑے گی, طرح طرح کے سخت الفاظ اور سختی سے پیش آیا جائے گا. میرے بھائی, صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے, صرف نماز پڑھنا کافی نہیں. خوارج وہ گروہ ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز پڑھیں گے تم اپنی نماز کو, صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگوں کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کی بات. آپ اپنی نمازیں جو ہیں ان کی نمازوں کو دیکھ کے حقارت نظر دیکھا کرو, ہم نماز کیا پڑھتے ہیں, جو خوارج کی نماز ہے. یقرؤون القرآن, قرآن پڑھیں گے, لو جازوا تراقیم, ان کے حلقوں سے اتریں گے نہیں. آپ قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں, خوارجی سے کس نے قرآن پڑھا ہے, خوارجی سے نماز کس نے نماز پڑھی ہے؟ اور یہ وہ گروہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہیں یہ لوگ. جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. قرآن کی تلاوت کرنے والے اور نماز پڑھنے والے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا منہج غلط تھا، فسادی لوگ تھے، زمین پر فساد برپا کرنا چاہتے تھے، فساد برپا بھی کیا ہے. تلوار صحابہ کرام کے خلاف اٹھی اور اہل حق کے خلاف تا قیامت اٹھتی رہے گی یہ تلوار، نعوذ باللہ. یہ لوگ بھی صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، سیدنا علی کو کافر کہتے تھے. کفر سے بڑھ کر کیا گالی ہوگی بتائیں مجھے؟ کیا قصور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کیا قصور تھا؟ عجب بات ہے کہ ان کے گروہ میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. اگر حق میں ہوتا ایک تو چلو صحابی مل جاتا ان کے گروہ میں، کوئی تو شامل ہو جاتا نا. اپنے دائیں بائیں دیکھتے سب ان کے ہم پیالے ہم نے والے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے، اور جن کے خلاف تلوار ہے سب صحابہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ نہ علم ہے نہ صبر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بدعت میں ڈوب گئے. دوسری طرف دیکھیں، صحابہ کی طرف دیکھیں، علم ہے اور صبر بھی ہے. دیکھیں ثابت قدمی رب کی طرف سے ہے، ثابت قدمی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے. اہل حق کو پھولوں کا ہار کوئی پہنائے گا نہیں، اور کبھی اس کی توقع بھی نہ کرنا. مخالفت واللہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. انبیاء کو دیکھ رہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ منہج انبیاء کا منہج ہے، منہج سلف کی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ صحابہ ہیں، کس منہج پر تھے وہ، کس راستے پر تھے؟ منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کا کس نہیں پڑھتے قرآن مجید میں؟ ہم قرآن مجید میں جو بات کرتے قرآن مجید تلاوت بھی کرتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو پڑھ کر اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے کہ نہیں، نماز کا حق ادا کیا جا رہا ہے کہ نہیں، بات یہ ہوتی ہے. انبیاء کا قصے دیکھ لے قرآن مجید میں. نبی اپنی قوم میں سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، حسن اخلاق، حسن کردار، لوگ خود گواہی دیتے ہیں. نسب کے اعتبار سے سب سے اچھا، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا، رہن سہن کے اعتبار سے سب سے اچھا. یہ جو اچھا انسان تھا، جب وحی نازل ہوتی ہے اور رب کے توحید کا پیغام اپنی قوم سے شروع، اپنے گھر سے شروع کرتے، مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ پھر گالیاں زبان پہ آ جاتی ہے، سختی سے کام لیا جاتا ہے، رشتے ناطے سب ٹوٹ جاتے ہیں. اگر کوئی اچھی بات کرے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے، اچھے الفاظوں کہتے ہیں، شاعر ہو گیا ہے. اگر الفاظوں میں چاشنی ہو اور لوگ کھینچے چلے تو کہتے ہیں جادوگر ہے. یہ باپ کو بیٹے سے جدا کرنے والے لوگ ہیں، اس سے بچ کے رہنا ہے. اور اگر ثابت قدمی سے مظاہرہ کرے، سختی کے خلاف اور لوگوں کے خلاف صبر کرتا رہے تو کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے، بات ہی سنتا کسی کی، مجنون ہے، یہ جن کا مس ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. اور اگر کوئی غیب کی کوئی خبر سنائے، وحی جو رب کی طرف سے نازل ہے، اس وحی کے کچھ الفاظ بتائے کہ یہ ہوگا تم لوگوں کے ساتھ، یہ ہونے والا ہے، یا کوئی معجزہ سامنے ہے تو کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کہتا ہے یہ کاہن ہے، کہانت کرنے والا ہے، یہ نئی بات تو ہے نہیں، تو ہم سب جانتے ہیں. اور اگر سچ کہے تو کہتا ہے جھوٹا شخص ہے. ایک اچھا انسان جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شاعر بھی نہیں تھا، نہ کبھی اس نے شعر و شاعری کی ہے، کاہنوں سے جادوگروں سے بغض نفرت کرنے والا شخص، اتنی بڑی سزا. تہمتیں دیکھ، اہل بدعت کے پاس، اہل باطل کے پاس سوائے تہمتوں کے ہے کیا؟ دھمکیاں دیں گے، تہمتیں لگائیں گے، جو بھی ان کے پاس ہے اہل حق کو پریشان کرنے کے لیے وہ سب استعمال ہوگا. لیکن صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. والعاقبۃ للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیں ابتداء میں عبد نبی نے دعوت دی ہے، دیکھ لیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، عمر کتنی، 16 سال کی عمر. گھر کا ماحول کیا ہے؟ صرف بت پرستی نہیں ہے بلکہ بت پرستوں کی رکھوالی بھی کرنے والے ہیں اور سردار ہیں. دیکھیں رب جب ہدایت دیتا ہے کسی کو تو ایسے ہدایت دیتا ہے. گھر کا ماحول، ماحول کی بات ہم کرتے ہیں نا، دیکھیں توفیق رب کی طرف سے آتی ہے اور آسانی بھی رب کی طرف سے آتی ہے. پیار سے سمجھایا، عقلی دلائل، عقلی دلائل، تم عقل کی بات کرتے ہو، چلو عقلی دلائل سے بات کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. کیا باپ نے کیا کیا؟ رحم کیا اپنے بیٹے پر؟ اہل شرک اہل بدعت کبھی رحم نہیں کریں گے. جو اپنے بیٹے پر رحم نہیں کرتے، جو اپنے پیاروں پر رحم نہیں کرتے، وہ کسی اور پہ کیا کریں گے؟ سزا کیا سنانی ہے؟ بتوں کو توڑنا، ہمارے معبودوں کو توڑنا. عجب بات ہے، معبود بھی ہیں، الہ بھی ہیں. مطلب جب الہ کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ذات ہوتی ہے، الہ، معبود، جن کے سامنے گردنیں جھک جائیں، ذلت اور انکساری میں عبادت صرف کی جائیں، جن کے سامنے دل کو، دلوں کو جھکا دیا جائے، وہ دلوں میں اتنی محبت ہو کہ ان کے سوا جیا نہ جائے. محبت ہے، تعظیم ہے. ان معبودوں کو توڑ دیا گیا، پھوڑ دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا. اب سزا کا وقت آ گیا ہے. سزا کیا سنانی ہے؟ چلو کوڑے برسانے، تھوڑے سے شاید عقل آ جائے. مارنا ہے، پیٹنا ہے، جلا وطن کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ تاریخ کی سب سے بدترین دنیا کی آگ جلائی گئی. ایسی آگ تاریخ میں نہیں کسی نے جلائی. پورا ایک مہینہ آگ جلتی رہی. آگ کا ایک قاعدہ ہے، جتنی زیادہ جلے گی اتنی زیادہ گرم ہوگی. آگ کو جلایا، جلدی بند کر دیا تو اتنی گرمی اس میں نہیں ہوتی، لیکن جتنی زیادہ آگ رہتی ہے وہ خود بھی گرم ہوتی ہے اور ماحول کو بھی ارد گرم رکھتی ہے. ایک مہینے کی آگ جس میں پوری قوم، تو کیا سب نے مل کر، جو بھی ان کے ہم نوالے ہم پیالے تھے، ساتھ والے کو ادھر ادھر سب کو بلا دیا کہ سب سے بڑی سزا سنا دی گئی ہے کہ زندہ جلا کے رکھ دینا ہے. اتنی زیادہ سیک تھا آگ کا کہ قریب جا کر آگ میں کوئی دھکیل نہیں سکتا تھا، خود جل جاتے. تو سوچا گیا اب آگ میں، اس بڑی آگ میں اس کو ڈالیں کیسے؟ اب سزا تو سنا دی ہے، کیا کریں اب؟ تو منجنیق میں جو خاص آلوچ میں پتھر رکھے اپنے جو مخالفین ہیں، دشمنوں پر وار کیا جاتا ہے، اس میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا. ایک جوان سامنے آگ، سامنے موت ہے جیسے کہا جاتا ہے. دیکھیں اہل توحید کا دل رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور توحید ایسے سخت ترین موقع میں کیسے کام آتی ہے. دیکھیں آپ، ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اور ایک پیغام رب کی طرف سے آیا فوراً، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قال ابراہیم علیہ السلام لما القی فی النار، ابھی راستے میں ہیں، ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، آگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی طرف رخ نہیں کیا، نہ باپ کی طرف دیکھا میرے باپ تو کیا کر رہا ہے، نہ معاشرے کی طرف دیکھا اے معاشرے تم لوگ کیا کر رہے ہو، میرا قصور کیا ہے. نہیں، مشکل ترین وقت میں واللہ توحید ہی کام آتی ہے. مرنا تو سب نے ہے، کس نے جینا ہے اس دنیا میں؟ ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے مجھے بتائیں؟ سب سے بڑے طاقتور کو بھی دیکھ لے اس دنیا میں، آج وہ زمین کے نیچے پڑا ہوا ہے. لیکن اگر موت توحید اور سنت پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی توحید کے راستے پر موت آ جائے، تو اس سے اچھی بڑھ کر کیا موت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے طرح کی طرف سے ابھی آگ ابھی دیکھیں کتنی سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. اب یہ سمجھے کہ یہ جا رہے اور بہت دور سے اور کافی منٹ لگ گئے یا گھنٹہ, نہیں نہیں, ایسے سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. رب کی طرف پیغام کیا ہے, قلنا یا نارو, پیغام اب آگ کی طرف آ گیا ہے, مرادہ کون ہے؟ آگ ہے. قلنا یا نار کونی بردن, کافی ہے نہیں, وسلام علی ابراہیم. بردن و سلامن کیوں ہے؟ وسلم فرماتے ہیں اگر صرف بردن کی حد تک ہوتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک میں تکلیف ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. آگ میں سلامتی کہاں سے ہے بھائی؟ آگ میں سلامتی کبھی ہوتی ہے؟ آگ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ, رسیاں جل گئی ہیں, نہ کپڑوں کو آگ لگی ہے نہ جسم کو آگ لگی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ واللہ عظیم جملہ ہے. اللہ رحم کرے ہم سب پہ, کبھی کوئی مصیبت ہو اس جملے کو کبھی نہ چھوڑنا. اس وقت کہنا آسان ہے, مصیبتوں کے وقت کمال تب ہے جب مصیبتوں کے وقت یہ جملہ کہا جائے. توفیق رب کی طرف سے آتی ہے. الغرض تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں چھوٹا سا گروہ تھا, اکیلے تھے, پھر چھوٹا سا گروہ رہا ہے, ہمیشہ ظاہراً دیکھنے والے کو کمزور نظر آتے تھے کہ پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی بڑا اسلحہ نہیں ہے, لیکن رب کی مدد ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اور ایک جملہ جو ہے بہت بڑا جملہ ہے واللہ, اگر اس کو سمجھا جائے, اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت. کہتے ہیں فلان کے ساتھ اس کا رب ہے, تو واللہ یہ کافی ہے. ایسے شخص کو بھی ہلکا نہ لینا, اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا, یہ کافی ہے واللہ. بعض لوگ کہتے ہیں, یعنی عام لفظوں میں جو میں عجیب یعنی دیکھتا ہوں, کہتے ہیں یار بس دعا ہی کی جا سکتی ہے, بس دعا. وہ جانتے ہو کہ کیا رہے, بس دعا سے کیا مراد ہے؟ ارے دعا سے بڑھ کر کوئی بھی اور طاقت ہے تمہارے پاس؟ ڈاکٹروں کا علاج فلاں فلاں, ڈاکٹر تو جواب ہی دے دیتے کئی مرتبہ, نہیں دیتے جواب, بھئی ہمارے پاس کی بات ہے نہیں, مسکین حقیر فقیر ہے بیچاروں کے بس میں کیا ہے, خود بھی مرنا ہے لوگوں نے, وہ اپنے پیارے مر چکے ہیں, آنکھوں کے سامنے کچھ کر پائیں بچا سکیں, بس دعا ہی کر سکتے ہیں. بعض بے ساختہ الفاظ نکل آتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے یہ کہ ہم دعا کریں گے, دعا کرتے رہیں گے, دعا کا اثر بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے سوا میرے پاس کچھ ہے نہیں, اللہ کے سوا کسی کے ساتھ راہ ہی نہیں ہے, مطلب کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مسکین ہے؟ او بھائی اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے, اللہ کی قسم. اللہ کی مدد کسی کو چاہتے ہو کیا ہو تم؟ کس کی مدد چاہتے ہو؟ دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ بھی آپ کی حفاظت کرنا چاہے, کر سکتا ہے حفاظت آپ کی اگر رب نے کوئی تکلیف لکھی ہے, کوئی اسے ٹال سکتا ہے اسے؟ لیکن رب کی مدد آ جائے اور رب کی طرف سے آسانی آ جائے, اور جس کے رب حفاظت کرے اسے کوئی چھو سکتا ہے, کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ الغرض واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو صحابہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم صحابہ کے منہج پر قائم رہے گا, صبر کرتا رہے گا, اس کی مخالفت, سخت مخالفت کی جائے گی اس کی, لیکن فعلیہ ان یصبر ولا یتضعضع عن الحق ولا یسام علیہ, اس کو چاہیے کہ وہ حق پر صبر کرتا رہے, حق کو نہ چھوڑے, حق میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے, اور نہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے, کسی صورت میں بھی مساومت نہیں ہونی چاہیے. ولا تنازع عن شیء منہ, اور کسی چیز کے لیے بھی کوئی تنازل کر کے یا اسے اہل بدعت کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے اسے چھوڑ دے یا ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے ان کو راضی کرنے کے لیے, چلو مانتا تو نہیں ہوں لیکن اسٹیج شیئر کر لیتے, کوئی بات نہیں ہے, چلو تم بھی راضی ہو جاؤ گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا, یہ تنازل ہے حق کہ کبھی کوئی حصے ہو نہیں سکتے, حق تو حق ہی ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا ایک دو حصہ چھوڑ دیا تو حق باقی رہے گا, نہیں, ایک حصہ چھوڑنے سے بھی حق نہیں رہتا باقی. حق کے ساتھ کبھی باطل خلط ملط ہو ہی نہیں سکتا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, ولهذا جاء أن القابض على ديني في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوكي. يعني لا ينكرني فرماتا جسكي حديث من آياه کہ آخر الزمان میں آخری زمانے میں جو دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا گویا کہ وہ شخص ایک جلتے انگارے کو اپنے مٹھی میں بند کر کے رکھتا ہو. جلتے انگارے کو دیکھا کبھی؟ ذرا چھو کے تو دکھائیں, ذرا چھو سکتے ہیں؟ تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے یوں مٹھی بند کی ہوئی ہے, ہاتھ کو کیا ہوگا؟ ہاتھ جل رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن مٹھی نہیں کھلی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے ان لوگوں کی جو حق پر قائم رہیں گے آخر الزمان میں, جبکہ لوگ سخت مخالفت کرتے رہیں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی اور نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنے حق کو چھوڑ سکتے, ایک لمحے کے لیے حق کو نہیں چھوڑ نہیں سکتے. جیسا کہ دیکھیں کتنی مشکل بات ہے کہ آپ انگارے کو ہاتھ رکھ کے دبائیں, واللہ حق پر ثابت رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یعنی ہاتھ جل جائے گا, تھوڑی دیر کا انگارا ٹھنڈا ہو جائے گا نا, ختم ہو جائے گا نا, راکھ ہو جائے گا نا, ایک لمحے کی بات ہے, زخم بھر جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن حق پر ثابت قدم رہنا, صبر کرتے مرتے دم تک, یہ کمال کی بات ہے. واللہ بہت مشکل بات ہے, آسان بات نہیں ہے. اس لیے مثال بھی اتنی سخت دی گئی ہے تاکہ سلفی اچھی طرح جان لے, اہل حق اچھی طرح جان لے کہ جس منہج پر وہ قائم ہیں صبر کرتے رہیں گے کوئی کو اپنے ہاتھ میں جلتے انگارے کو تھام کے چلنے والے ہیں. یہ خبط شوق جیسے کہ کوئی کانٹے دار ٹہنی یا پھل جس کو آپ اپنے ہاتھ میں مدبو سے مٹھی میں بند کر کے چلتے ہیں, کانٹے کہاں برداشت ہوتے ہیں, کانٹا تھوڑا چبھ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شیخ صفوان تلیما یلقى من المشقۃ من الناس, لوگوں کی مخالفت رہے گی, مشقت بھی رہے گی, والعنت والتعب فيحتاج الى صبر, لوگوں کی سختی اور جو عنت اور تعب ہے یہ سب ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا. فاحتاج الى صبر, تو صبر کی شدید ضرورت ہے. علم اور صبر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو بھی مخالفت ہوگی, جتنی شدید ہوگی, جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی تو یہ مخالفتیں, یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ فی عمر صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف الصالحین سے تھامنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے اور ہر شر سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.